بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور محترم حاضرین، جس وقت مجھے آپ کے اس اجتماع میں حاضر ہو کر تقریر کرنے کی دعوت دی گئی تھی، اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری صحت کی کیا حالت ہوگی. چار پانچ روز پہلے سے مجھے دوران سر کی تکلیف شروع ہو گئی. میں نے اس پر رحم کی اپیل کی، مگر ایک بڑے قانون اور ایک بڑے صحافی نے میرے انسانی حقوق ماننے سے انکار کر دیا اور میری اپیل کو خارج کر دیا. اس لیے اب میں حاضر ہو گیا ہوں اور اسی حالت میں تقریر کروں گا، لیکن چونکہ اب بھی دوران سر ہے، اس لیے میں کچھ اپنے نوٹس کی مدد سے اپنے حافظے کو تازہ کرنے کی کوشش کروں گا. ذرا حالی کی میری یہ عادت نہیں رہی ہے. مجھے انسانی حقوق اسلام میں کے موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ دو باتوں پر اچھی طرح روشنی ڈال دی جائے تاکہ ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے. اہل مغرب کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ بس ہمارے ذریعے سے دنیا کو ملی ہے، ورنہ دنیا ان چیزوں سے ناآشنا تھی، ناواقف تھی، جہالت میں مبتلا تھی. اب حقوق انسان کے مسئلے کو دیکھیے، بڑے دعووں کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تصور لوگوں کو انگلستان کے میگنا کارٹا کے ذریعے سے نصیب ہوا، حالانکہ سترویں صدی کے قانون دانوں سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میگنا کارٹا میں ٹرائل بائی جوری، ہیبیس کارپس اور ٹیکس لگانے کے اختیارات پر کنٹرول کے حقوق بھی شامل ہیں. اگر میگنا کارٹا لکھنے والے اس زمانے میں موجود ہوتے تو ان کو سخت حیرت ہوتی کہ اس میگنا کارٹا میں یہ چیزیں بھی موجود تھیں. جہاں تک میری معلومات ہیں، سترویں صدی سے پہلے اہل مغرب میں یہ تصور کہیں موجود نہیں تھا. سترویں صدی کے بعد بھی ایک مدت دراز تک فلسفیوں اور قانونی افکار پیش کرنے والے لوگوں نے ضرور اس خیال کو پیش کیا تھا، لیکن عملاً 18ویں صدی کے آخر میں امریکہ اور فرانس کے دستوروں اور ان کے اعلانات سے پہلے اس تصور کا عملی کوئی ثبوت پایا نہیں جاتا. اس کے بعد مختلف ملکوں کے دستوروں میں بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بیشتر یہ صورت پیش آئی ہے کہ جو حقوق کاغذ پر دیے گئے وہ زمین پر نہیں دیے گئے. اس صدی کے وسط میں اقوام متحدہ نے، جس کو اقوام متفرقہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، ہیومن رائٹس کے متعلق ایک ڈکلریشن پاس کیا، جینوسائڈ کے خلاف ایک قرارداد پاس کیے، ضابطہ بنایا. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یو این او کا کوئی فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو واجب العمل ہو، جس کے پیچھے کوئی طاقت ایسی ہو جو اس کو نافذ کرائے. اس کے ان تمام فیصلوں کے باوجود دنیا میں انسانی حقوق بھی کمال ہو رہے ہیں اور اقوام متحدہ ان کی کوئی روک تھام نہیں کر سکتا. اور جس طرح سے دنیا میں جینوسائڈ بھی ہو رہا ہے جگہ جگہ، خدا آپ کے قریب ہندوستان میں جینوسائڈ ہو رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے، کہیں کسی ملک کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کی. دوسری بات جو اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح واضح ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں انسانی حقوق یہ ہیں، تو اس کے معنی دراصل یہ ہوتے ہیں کہ یہ حقوق خدا کے دیے ہوئے ہیں، یہ کسی بادشاہ کے یا کسی لیجسلیچر کے دیے ہوئے حقوق نہیں ہیں. لیجسلیچر کے دیے ہوئے حقوق لیجسلیچر ہی جب چاہے واپس لے سکتے ہیں، بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں کے تسلیم کردہ حقوق جب چاہیں وہ عطا فرمائیں اور جب چاہیں واپس لے لیں اور جب چاہیں ان کے بالکل خلاف عمل کریں. لیکن اسلام میں جو حقوق ہیں یہ خدا کے دیے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی لیجسلیچر، دنیا کی کوئی حکومت ان کے اندر کوئی رد و بدل کرنے کی مجاز نہیں ہے، ان کو واپس لینے یا منسوخ کرنے کا جو حق نہیں رکھتا. ہر مسلمان ان کو برحق تسلیم کرے گا اور ہر وہ حکومت ان کو تسلیم کرے گی جو اسلامی حکومت ہو اور جس کے چلانے والوں کو یہ دعویٰ ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ان حقوق کو جو خدا نے دیے ہیں ان کو رد کرتے ہیں اور انہیں پامال کرتے ہیں، ان کے متعلق قرآن مجید کا صاف فیصلہ یہ ہے کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ فاولئک هم الظالمون، اور تیسری آیت میں فرمایا کہ فاولئک هم الفاسقون. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر وہ خود اپنے افکار اور اپنے فیصلوں کو برحق سمجھتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی چیز کو باطل سمجھتے ہیں تو کافر ہیں، اور اگر وہ حق تو سمجھتے ہیں خدا کی دی ہوئی چیز کو لیکن اس کو رد کرتے ہیں اور اپنے فیصلے اس کے خلاف نافذ کرتے ہیں تو اس کے دوسرے معنی ہیں کہ وہ فاسق اور ظالم. فاسق اس کو کہتے ہیں جو اطاعت سے نکل جائے، اور ظالم وہ ہے جو حق کے خلاف کارروائی کرے. تو اس لیے ان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں، یا وہ کفر میں مبتلا ہیں یا وہ فسق اور ظلم میں مبتلا ہیں. لیکن جو حدود حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انسان کو، وہ دائمی اور مستقل اور ابدی ہیں، اٹل ہیں، ان کے اندر کسی رد و بدل اور کسی نسخ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ان کو باطل نہیں کر. یہ دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھ کر اب دیکھیے کہ اسلام انسانی حقوق کا کیا تصور پیش کرتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام انسان بحیثیت انسان کے کچھ حقوق قرار دیتا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہ وہ ہمارے اپنے ملک اور وطن کا ہو اور خواہ وہ کسی دوسرے ملک اور وطن کا ہو، کسی دوسری قوم کا ہو، مومن ہو یا کافر ہو، کسی جنگل کا باشندہ ہو، کسی صحرا کا باشندہ ہو، بہرحال بحیثیت انسان ہونے کے اس کے کچھ حقوق ہیں جن کو بہرحال ایک مسلمان ادا کرے گا، اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. ان میں سب سے پہلا حق زندہ رہنے کا حق، انسانی جان کا احترام ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس سے خون کا بدلہ لینا ہو، یا بغیر اس کے کہ وہ فساد فی الارض کا زمین میں فساد برپا کرنے کا مرتکب ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. جہاں تک خون کے بدلے کا سوال ہے یا فساد فی الارض کے پر سزا دینے کا سوال ہے، وہ بہرحال ایک عدالت دے سکتی ہے، باقاعدہ نظام دے سکتا ہے. ہر فرد کو انفرادی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ قصاص لے یا وہ فساد فی الارض کی سزا دے. اس لیے ہر انسان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ کسی انسان کو قتل نہ کرے. اگر اس نے قتل کیا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ تمام انسانوں کو اس نے قتل. اسی طرح جو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو، کسی جان کو ہلاک مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اس استثناء کے ساتھ کہ حق اس کے خلاف، حق اس کے خلاف ہو، اس کا فیصلہ بہرحال کوئی عدالت سے مجاز کرے، لیکن بجائے خود انسانی جان حرام ہے، محترم ہے، اس کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں نفس اور کا قلم استعمال کیا گیا ہے جو اس بات کے لیے اس کو مختص نہیں کرتا کہ آپ اس سے مراد اپنے ملک کے شہری لے لیں، بلکہ اس سے مراد انسان ہے، خواہ کہیں ہو، کسی قوم کا ہو، کسی رنگ، کسی ملک، حتیٰ کہ جنگلات کا. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ حقوق انسان کا نام لیتے ہیں، انہوں نے اگر اپنے دستوروں میں یا اپنے ڈکلیریشنز میں کہیں حقوق انسان کا ذکر کیا ہے تو فی ذہن ان کے یہ بات ہے کہ یہ حقوق جو ہے یہ ان کے شہریوں کے ہیں، یا فی ذہن یہ بات ہے کہ یہ حقوق وائٹ ریس کے ہیں، سفید نسل کے لوگوں کے لیے ہیں، اور ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ فی الواقع سفید نسل کے لوگوں کے لیے ان حقوق کو مقصود سمجھتے ہیں. آسٹریلیا میں جس طرح سے انسانوں کا شکار کر کے ان کو ہلاک کر کے زمین خالی کرائی گئی اور وہاں اپنی نو آبادی بنائی گئی، امریکہ میں جس طرح سے پرانے وہاں کے باشندوں کا بالکل جانوروں کی طرح شکار کر کے ان کو ہلاک کیا گیا، افریقہ میں جس طرح کے ظلم کیے گئے، وہ ساری چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انسانی جان کا بحثیت انسان کی کوئی احترام ان کے دل میں نہیں. اگر ان کے دل میں کوئی احترام ہے بھی تو اپنی نسل یا اپنی قوم یا اپنے سفید رنگ کے بارے میں، لیکن اسلام تمام انسانوں کو سب کو تسلیم کرتا ہے. اگر کوئی انسان ویسی قبائل سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھی آپ نہیں قتل کرتے. دوسری چیز جو فرمائی گئی ہے اسلام میں وہ اسی آیت سے متصل ہے کہ ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی نفس کو بچایا موت سے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا، تمام انسانوں کو زندگی بخشی. اب موت سے بچانے کی بے شمار شکلیں ہیں. ایک آدمی بیمار ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کسی نسل اور کسی قوم کا ہو، کسی وطن کا ہو، اگر آپ کو بیماری کی حالت میں ملا ہے یا آپ کو زخمی ہونے کی حالت میں ملا ہے، آپ کا یہ کام ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کے علاج کی فکر کریں، اس کو اس بیماری سے یا اس زخم سے اچھا کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ بھوک سے مر رہا ہے، آپ کو پلان ہے کہ اس کو کھلائیں تاکہ اس کی جان محفوظ ہو جائے. اسی طرح سے اگر مثلاً ڈوب رہا ہے یا اور کسی طرح اس کی جان خطرے میں ہے، آپ کا فرض ہے کہ اس کو بچائے قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی ہو، کسی قوم ہو، کسی نسل کا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے یہود کا یہ تصور ہے کہ جان اگر محترم ہے اور بچانے کے قابل ہے تو صرف بنی اسرائیل کی. تلمود میں صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر اسرائیلی ڈوب رہا ہو اور تم نے اسے بچانے کی کوشش کی تو گناہگار ہو گئے. یعنی بالکل برعکس صورتحال ہے. ہم ہر انسان کی جان بچانے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن مجید نے ایسا ہی حکم دیا ہے، لیکن وہ اگر بچانا ضروری سمجھتے ہیں تو بنی اسرائیل کی جان بچانا ضروری سمجھتے ہیں، باقی دوسرے انسان جو ہیں وہ انسان سمجھے ہی نہیں جاتے. ان کے یہاں جو گوئنگ کا تصور ہے، جس کے لیے جنٹائل انگریزی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، جو کچھ انسانی حقوق ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے مخصوص ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامین سبیل، ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں، امیوں سے مراد وہی جنٹائل ہیں، جو گوئنگ جن کو کہتے ہیں، ان کے حق مار کھانے میں ہمارے اوپر کوئی غرض نہیں. لیکن قرآن مجید واضح طور پر ہر انسان کا یہ حق تسلیم کرے. اس کے بعد تیسری اہم چیز یہ ہے کہ عورت کی عصمت ہر حال میں محترم ہے اور اس کے اوپر ناجائز طور پر ہاتھ ڈالنے کا کسی کو حق نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے صاف طور پر زنا کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے لیے سزا مقرر کی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف مسلمان عورت ہی نہیں، غیر مسلم عورت بھی، صرف اپنی قوم کی عورت تھی نہیں دوسری قوم کی عورت بھی، صرف اپنی نسل کی عورت تھی نہیں دوسری کسی نسل کی، کسی رنگ کی، کسی وطن کی عورت جو بھی ہے وہ بہرحال اس کی عصمت پر ایک مسلمان ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اپنے ملک میں جنا کرنا جتنا حرام ہے اتنا اپنے ملک سے باہر کسی کے ساتھ جنا کرنا بھی حرام ہے۔ یہ عصمت کی حفاظت کا تصور کہیں نہیں پایا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے اس بات کو کہ مغربی اقوام اپنی فوجوں کے لیے خود اپنے ملک کی بیٹیاں فراہم کرتی ہیں، اور اگر کسی دوسرے ملک پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس ملک کی عورتوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ اس سے خالی رہی ہے کہ انہوں نے کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد اس طرح سے عام بے عصمتی کو رواج دینے کی کوشش کی ہو کہ عام طور پر مستو قوم کی عورتوں کے اوپر دست ڈرا دیا ہو۔ یہ بھی اسلام کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جو نوع انسانی کو عطا ہوئی۔ چوتھی چیز، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر سائل اور محروم کا حق تمہارے مال میں ہے۔ یہ ہر سائل اور محروم کا لفظ جو ہے یہ اپنی قوم کے لوگوں تک مخصوص نہیں ہے۔ جو شخص بھی مدد مانگتا ہے یا جو شخص بھی آپ کو محروم نظر آ رہا ہے انسانی زندگی کی ضروریات سے، اس کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کے مال میں اس کا حق ہے، پتہ نظر اس کے کہ وہ آپ کے ملک کا باشندہ ہو یا کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر آپ کے سامنے وہ موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مدد کا محتاج ہے، آپ اپنے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کریں، یہ آپ کے اوپر ایک حق ہے، آپ کے مال پر خدا نے یہ حق قائم کر دیا ہے۔ اسی طرح اسلام میں کسی آزاد کو پکڑ کر غلام بنانے اور بیچنے کو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنائے گا یا بیچے گا اس کے خلاف قیامت کے روز میں مستغیث ہوں گا۔ اتنی شدید حرمت اس کی حضور نے بیان فرمائی۔ اس مسئلے میں آپ دیکھیں کہ غلامی کے خلاف کوئی قدم اگر اٹھایا گیا ہے مغرب میں تو پچھلی صدی کے وقت میں اٹھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے مغربی دنیا اس تصور سے ناآشنا تھی۔ غلامی کے خلاف فلسفی کچھ کہتے رہے ہوں اور قانون داں کچھ کہتے رہے ہوں، مگر عملاً 18ویں 19ویں صدی کے وقت سے پہلے غلامی کو غلامی کا انتظار کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ امریکہ اور جزائر غرب الہند وغیرہ کو فتح کرنے کے بعد 350 سال تک مسلسل افریقہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لے جایا گیا، غلام بنا کر ان سے اپنی زمینوں پر اپنے کارخانوں میں خدمت لی گئی 350 سال۔ اور جہاں سے وہ پکڑے جاتے تھے اس کا اس افریقہ کے اس ساحل کا نام ہی سلیو کوسٹ پڑ گیا تھا۔ صرف ایک صدی 1680 سے 1786 تک، صرف ایک صدی میں برطانوی مقبوضات کے لیے جتنے افریقی پکڑ کے لے جائے گئے ان کی تعداد خود برطانوی مصنفین نے 2 کروڑ بتائی ہے۔ صرف ایک سال ایسا بتایا گیا ہے 1790 کا کہ جس میں ایک سال میں 75,000 افریقی پکڑ کر لے جائے گئے اور غلام بنائے۔ جن جہازوں میں وہ لے جائے جاتے تھے ان میں ان افریقیوں کو بالکل جانوروں کی طرح بند کر دیا جاتا تھا، ان کے نہ علاج کی فکر نہ ان کو ٹھیک غذا دینے کی فکر، بلکہ اکثر کو زنجیروں سے باندھ کے لے جایا جاتا تھا۔ یورپین مصنفین کا اپنا بیان ہے کہ جتنے افریق پکڑے گئے اس غرض کے لیے وہ جہازوں میں تقریباً 20% ان کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر مغربی اقوام نے جتنے افریقیوں کو پکڑا تھا ان کی تعداد 10 کروڑ تک پہنچ گئی، جس میں ساری قوموں کے یہ اس غلام سازی کے پیڑ کی پوری تعداد شامل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ جرت ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر الزام رکھتے ہیں کہ یہ غلامی کے قائل ہیں، حالانکہ ان کا اپنا دامن اس چیز سے اتنا آلودہ ہے. مختصر طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں غلامی کی نوعیت کیا ہے. جو لوگ کہ اسلام سے پہلے کے غلام عرب میں چلے آ رہے تھے ان کے مسئلے کو اسلام نے اس طرح حل کیا کہ ہر ممکن طریقے سے ان کو آزاد کیا جائے, گناہوں کے کفاروں میں آزاد کیا جائے. ان کو آزاد کرنا ایک نہایت بڑی نیکی کا کام تھا. یہاں تک کہا گیا کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آزاد کرنے والے کا ہر عزم اس غلام کے ہر عزم کے بدلے میں دوزخ سے بچ گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت راشدہ کے دور ہی میں عرب کے پرانے جتنے غلام تھے وہ سارے آزاد ہوئے. صرف ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے. اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی خرید کر آزاد کیے. جو ان کے اپنے غلام تھے ان کو آزاد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے آپ کے پاس غلام آئے سب کو آزاد کیا, اور وہ پھر آپ کی خدمت میں رہ پڑے اس سلوک کی وجہ سے جو آپ کا ان کے ساتھ تھا, ورنہ وہ حضور کی طرف سے آزاد تھے. تو پرانے پکڑے ہوئے غلاموں کو تو اس طرح سے آزاد کر دیا. اسلام میں جو غلامی رکھی گئی ہے وہ صرف وہ ہے کہ اسیران جنگ جو میدان جنگ میں پکڑے گئے ہوں ان کو اس وقت تک اپنے پاس رکھا جائے گا, حکومت اپنے پاس رکھے گی جب تک ان کی حکومت ہمارے قیدیوں کو تبادلے میں چھوڑ کر اپنے قیدی حاصل کرے, یا ان کا فدیہ ادا کیا جائے اور وہ ہم سے لے لیے جائیں. اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس کے بعد اسلامی حکومت ان کو عام لوگوں کے اندر انفرادی غلامی میں دے دے, بجائے اس کے کہ ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں بند کیا جائے, ان سے فورس لیبر لی جائے, اور اگر ان کی عورتیں کچھ پکڑی ہوئی آئی ہوں تو ان کو پروسٹیٹیوٹس بنا دیا جائے. اس کے بجائے اسلام نے اس کو پسند کیا کہ آبادی میں ان کو پھیلا دیا جائے, ایک فرد کا دوسرے فرد سے سابقہ پیش آئے, اور اس میں ہدایت کی کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. اسی کا نتیجہ تھا کہ بیرونی قوموں کے جو لوگ پکڑے ہوئے آئے وہ زیادہ تر مسلمان ہو گئے, اور ان کی اولادوں میں آپ کے ائمہ پیدا ہوئے ہیں. بڑے بڑے فقہا ان کی اولادوں میں پیدا ہوئے, بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, بڑے بڑے اسٹیٹس مین پیدا ہوئے, اور ان کو آخر کار چل کر یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ ملکوں کے مالک ہوئے, ان ملکوں کے حکمران. یہ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ عام آبادی میں ان کو پھیلا دیا گیا تھا, یہ نہیں کہ ان کو مستقل طور پر جیلوں میں بند رکھ کر اور ان سے زبردستی خدمت لے کر انہیں ختم کیا جاتا. موجودہ زمانے میں اس کے برعکس صورت حال ہے. موجودہ زمانے کی حالت یہ ہے کہ پچھلی جنگ عظیم میں روس نے جتنے قیدی پکڑے تھے ان کا آج تک حساب نہیں مل سکا ہے کہ وہ کتنے ان میں ہلاک ہوئے اور کتنے بچے. آج تک ان کا حساب نہیں مل سکا. ان سے جو خدمات لی گئیں وہ غلاموں سے بہتر خدمات تھیں. غالباً فرعون کے زمانے میں احرام بناتے ہوئے جو خدمتیں لی گئی ہوں گی وہ روس نے ان قیدیوں سے کی. تو یہ ضمنی طور پر ضروری تھا کہ میں غلامی کے مسئلے پر بات کرنے کے بعد اس چیز کی وضاحت کر دوں. ساتویں ایک اہم چیز ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انصاف انسان کے ساتھ انصاف کیا جائے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کسی قوم کی دشمنی تم کو ایسا بے لگام اور ایسا مجرم نہ بنا دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو. انصاف کرو یہ تقویٰ کے قریب تر ہے. معلوم ہوا کہ دشمنوں تک سے انصاف کرنا چاہیے. دوسرے الفاظ میں اسلام جو انصاف جس انصاف کی دعوت دیتا ہے وہ صرف اپنے ملک کے باشندوں کے لیے یا اپنی قوم کے لوگوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ مسلمان کا کام انصاف سے پیش آنا. کسی کے ساتھ بھی ہم بے انصافی نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک حق ہے جو اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان کے دیا ہے. اس کے ساتھ اسلام تمام انسانوں کی مساوات کو تسلیم کرتا ہے بلا امتیاز. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا. بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انسان اصل میں بھائی بھائی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے، اس لیے کہ ایک قبیلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعاون آسانی سے کر سکتے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر فخر جتائے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آئے، اس کو ذلیل سمجھے، اس کے اوپر اس کے حقوق پر ڈاکے مارے. اس غرض کے لیے شعوب و قبائل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقسیم نہیں کیا، اس نے تقسیم کیا صرف تعارف کی. اور اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا تمہارے اندر وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ خدا کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے. اب یہاں نسل، رنگ، وطن، زبان، قوم، کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے. تمام انسان برابر ہیں. تمام انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے قوموں میں تقسیم کیا ہے وہ تعارف کے لیے کیا ہے، اور ان کے اندر اگر کوئی وجہ امتیاز ہے تو صرف تقویٰ ہے، خدا سے ڈرنا ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی فضیلت دوسرے انسان پر ہو. نسب کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پیشے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، خاندان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی الأحمر ولا لأحمر علی الأسود کلکم آدم آدم من تراب. نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے. فضیلت اگر ہے الا بالتقوی، صرف تقوی کی بنا پر ہے. کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے ساتھ اولاد آدم اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. اس طرح سے تمام نوع انسانی کے اندر مساوات کا تصور پیدا کیا گیا، اس مساوات کو برحق قرار دیا گیا، اور یہ حق انسان کا، بحیثیت انسان کا. کسی انسان کو خواہ وہ کسی قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کی قومیت یا اس کی نسلیت یا وطن یا زبان کی بنا پر حقیر نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ وہ چیز ہے کہ جس وقت میلکم ایکس جو امریکہ میں سیاہ نسل کے باشندوں کے خلاف سیاہ نسل کے باشندوں کی حمایت میں سفید نسل والوں سے شدید کشمکش کر رہا تھا، اس زمانے میں جب وہ حج کے لیے گیا تو وہاں حج میں جب اس نے دیکھا کہ کالے گورے ایشیا کے، افریقہ کے، یورپ کے، امریکہ کے، ہر جگہ کے مسلمان ایک لباس میں اور ایک ہی خدا کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور کسی کا کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں ہے، اور ایک ہی ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑا ہوا ہے، اور کوئی امتیاز کسی قسم کا نہیں ہے، تو بار اٹھا کہ نسل و رنگ کے مسئلے کا یہ حل ہے، نہ کہ وہ جو ہم امریکہ میں کر رہے ہیں. اور اس وقت اس نے اپنا مسلک تبدیل کیا اور صحیح سچے معنوں میں سے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تمام دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رنگ و نسل کے معاملے میں اس مسئلے کو جس طرح سے اسلام نے حل کیا ہے کوئی دوسرا حل نہیں کر سکا ہے. اس کے ساتھ ایک بڑا اہم اصول یہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو، بدی اور ظلم و تعدی کے معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ تعاون.